जी, अगला मसला है कि वुजू के अज़ा एक बार या दो बार या तीन बार धोने जायज़ हैं, इससे ज़ायद धोना गुनाह है। इसकी दलील अनिब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा क़ाला तवद्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन मर्रतन, रवाहु अहमद वल बुखारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व निसाई व तिरमिजी व इब्न माजा। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करते हुए एक एक मर्तबा आज़ाद हुए। इसे अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी और इब्न माजा ने रिवायत किया है। और दूसरी रिवायत इसी मौजू की अन अब्दिल्लाह इब्न ज़ैदिन रदी अल्लाहु अन्हो अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा मर्रतैनी मर्रतैन, रवाहु अहमद व बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और दो दो मर्तबा आज़ाद हुए। इसे अहमद और बुखारी ने रिवायत किया। पहली रिवायत से हमें एक एक मर्तबा अज़ा को धोने का हुक्म पता चला। अब इस रिवायत से दो दो बार, और अब तीसरी रिवायत को देखते हैं। अन अमर इब्ने शुएबिन अन अबीही अन जद्दीही रदी अल्लाहु अन्हुम क़ाला जाअ अराबीयुन इला रसूलिल्लाही फसअलुहू अनिल वुदूई फअराहू सलासन सलासन वकाला हाजल वुदूउ फमन ज़ादा अला हाजा फ़कद असा वतअद्दा वज़लमा, रवाहु अहमद व निसाई व इब्न माजा। हज़रत अमर अपने बाप शुएब से और शुएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रिवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुज़ू का तरीका दरियाफ्त किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीन तीन बार वुज़ू के आज़ाद होकर दिखाए और फरमाया, वुज़ू का ये तरीका है, जिसने इससे ज़्यादा मर्तबा धोए इसने बुरा किया, ज़्यादती की और जुल्म किया। इसे अहमद, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो अब इन तीनों रिवायतों को जब हम जमा करें तो क्या मतलब है? क्योंकि बाज़ दफ़ा हम नमाज के मौजू पे सही मसला मालूम ना होने की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो बहुत बड़े दर्जे की होती हैं। तो पहली बात तो यह है कि धोना जो फ़र्ज़ है ना, यानी जिसके बग़ैर वज़ू नहीं होगा, वो एक ही मरतबा है। यानी लीस्ट एक दफ़ा अगर आपने ये सारे आज़ाद धो लिए जिनका तस्करा है तो इंशाल्लाह ताला उससे आपका वुज़ू हो जाएगा। दो दफ़ा कर ले तो अच्छी बात है। मसनून क्या है? तीन मर्तबा। हमारा अमल क्या होना चाहिए? आदत हमारी तीन मर्तबा की हो। कभी पानी कम है, माहौल का, वक्त का, हालात का तकाजा, वक्त का तकाजा कि बाकी भी लोग लाइन में, तो दो दफ़ा धो ले। और कभी पानी इतना कम है या किसी सफ़र में है जहाँ किसी को भी कोई मुश्किल हो सकती है तो एक बार भी काफ़ी है। हाँ, जो बात फ़िक्र की है वो ये कि तीन बार से ज़ायद नहीं होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि इस्लाम वुज़ू जैसी इबादत में भी पानी का कसरत से इस्तेमाल पसंद नहीं करता, बल्कि एक रिवायत में तो ये तक आता है कि अगर कोई दरिया के या नहर के किनारे भी खड़ा हुआ है तो भी पानी ज़ाया ना करे। क्योंकि आप देखिए कि ये दिन में जो पाँच बार का काम होता है ना, ये ट्रेनिंग होती है। जिसको वुज़ू में नपा तुला पानी इस्तेमाल करने की आदत होगी, बताइए क्या वो हाथ मुंह धोते हुए और अपने आप को साफ़ सुथरा करते हुए पानी ज़ाया करेगा? फिर बर्तन धोते हुए क्या उसकी टैब खुली ही रहेगी? ब्रश करते हुए उसकी मुसलसल सिंक की टूटी खुली रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला हमें एक मुहज़्ज़ब इंसान बनाना चाहते हैं, तो तीन दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना। यकीनन सुनने वालों के जहनों में एक सवाल होगा कि पहले दौर में तो चूँकि चुल्लू से हाथ से पानी लेते थे, चुल्लू बना के पता चलता था एक दफ़ा दो दफ़ा, तो अब तो टैप खुली होती है, पता नहीं चलता। तो उसमें भी बस अपने अंदाजे के लिए देख ले, यानी टूटी खोले, मुनासिब सी खोले और उसमें से एक दफ़ा वजू के लिए मुंह में डाल लिया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी, इसी तरह मुँह पर भी डाल रहे हैं। खराबी कहाँ होती है जहाँ हम मुँह पे साबुन लगाने लगते हैं या हम सोचते हैं कि चले अब साथ ही। अगर ऐसा कभी भी हो और ऐसा सुबह फजर के वक्त हो सकता है कि जब उठता है इंसान तो वो नींद का खिमार दूर करना चाहता है, तो फिर क्या करें, उठे पहले पूरा हाथ मुँह धो लें, जैसे आपको धोना है साबुन से मल के हाथ, वट एवर जो भी है, पाँव भी इवन, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा हल्का सा वजू कर लें, या पहले वजू कर लें बाद में साबुन वगैरह लगा लें, लेकिन वजू के दौरान साबुन लगा के हाथ पाँव को मलना और धोते ही जाना ये मुनासिब नहीं होगा। और जब एक काम को सुन्नत समझ के करते हैं तो इंशाल्लाह उसका अजर भी मिलता है। रोज़ा ना हो तो वजू करते वक्त नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाना चाहिए। और दूसरी चीज़, हाथ पाँव की उंगलियों और दाढ़ी का खिलाल करना मसनून है। खिलाल किसको कहते हैं, खलल से, जैसे दाखिल करना, जैसे हाथ और पाँव की उंगलियों का खिलाल ये है, जैसे आप देखें कि उंगलियों के बीच में खुश्की होती है या कोई अगर रिंग पहनी हुई है तो उसको आप थोड़ा सा मूव कर लें, उसको हिला लें, ये खिलाल है। और जिन मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी होती है तो वो फिर डर होता है कि दाढ़ी के नीचे के जो बाल है वहाँ से स्किन जो है उसको पानी नहीं पहुँचेगा, तो फिर मर्दों को भी ये हुक्म है कि हाथों के साथ यानी इस तरह उंगली जैसे कंघी की तरह किया जाता है, तो ये करना भी मसनून है। अब इसकी दलील, अन लकीत इब्ने सबूरत रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه। हज़रत लकीत बिन सबुरा रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू अच्छी तरह करो, हाथ पांव की उंगलियों में खिलाल करो, और अगर रोज़ा ना हो तो नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाओ। इसे अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया। अन उस्मान रदी अल्लाह अन्हो أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء رواه الترمذي। حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کرتے تھے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اور بات واضح ہے کہ ایسا کرنا اس شبہ کا ازالہ ہے کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا۔ پھر دوسری بات، اس میں آپ دیکھیے گا کہ روزہ نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ، کیا مطلب ہے کہ روزے کے دوران چونکہ انسان کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے، خلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، تو جس طرح کلی کرتے ہوئے بہت آگے تک پانی لے جانے سے گلے میں جانے کا ڈر ہوتا ہے، اسی طرح ناک میں زیادہ آگے جانے سے بھی خلق میں جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ بعض کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ناک میں جب دوا ڈالی جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کا کڑواہٹ ذائقہ ہوتا ہے، وہ گلے میں محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے اتنا زیادہ تب نہ کریں، ورنہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے ساتھ ڈالتے تھے۔ اچھا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، بس یہ صرف باہر کی نوک ہی بھیگتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ناک کے اندر تھوڑا سا پانی جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو اندر آلائشیں جا چکی ہیں وہ واپس آ جائے۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی بس سر کے اوپر یوں، جیسے عموماً ہاتھ کے ساتھ پھر کے یوں کر دیا جاتا ہے نا، پورے سر کو اب چار حصوں میں بانٹیں تو یہ حصہ، یہ کرنے کا جو سٹائل ہے نا، بس یہ چوتھائی آگے ہی آتے نا، پورے سر پہ تو نہیں ہوتا نا، یہ اس کا مراد ہے چوتھائی سر سے۔ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، سر کا مسح صرف ایک بار ہے، جس کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ ان عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ في صفة الوضوء وضوئي قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان
مكان
الذي بدأ منه رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مساح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. گدی کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یہ جہاں پہ چوٹی باندھی جاتی ہے عموماً. پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا. جو بات پڑھی گئی ہے اگر اس کو کر کے دکھا دوں تو یہ کیا عمل بنتا ہے؟ سر کا مسا کیا، پھر دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے، یہ دیکھیے آگے سے پیچھے لے گئے، اور پھر پیچھے سے آگے لائے. یہ بڑا مشکل ہے، اس میں بال خراب ہوتے ہیں نا. ہاں، اور پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. گدی کیا ہے؟ یہاں طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھ پانی میں ڈال کے جھٹک دے. بہت ہاتھوں کو گیلا کرنا مراد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ان ہاتھوں کو آپ دونوں کو اس طرح سے کریں گے، یہ بالکل پورے شعور کے ساتھ گدی تک لے جائیں، اور گدی تک لے جا کے پھر ہلکے ہاتھ سے واپس لے آتے تھے. بتانے میں بھی یہ بات ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پورے سر کی بات آتی ہے نا، اور ہمارے یہاں عموماً شروع کے حصے میں کیا جاتا ہے. اور پھر اسی سے آپ دیکھیے کہ سر پہ اگر سکارف پہنا ہوا ہے یا کوئی ایسی ٹائٹ چیز ہے کہ جو پانی کو وہاں جانے سے روکتی ہے، تو پھر اس کو بھی ہٹانا لازمی ہوگا نا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اب آپ ایک سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں کہ اچھا، آج تک تو ہم نے اتنا نہیں کیا تھا، ہم تو بس شروع کرتے تھے، تو کوئی بات نہیں، جب نہیں پتا تھا تو نہیں کیا تھا، اب پتہ چل گیا تو کر لیں گے. پھر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی، اب تو پتہ چل گیا لیکن پھر بھی ہم ویسے ہی کرتے رہے، اس کی مرضی. یعنی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی کسی کو کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ گردن کے مسئلے کی بات ہوئی ہے، تو ابتدا میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح درجے کی ہیں اور کسی مسلک کو پروموٹ نہیں کرتی، حتیٰ کہ بعض ایسی روایات جو ہمیں صحیح محسوس ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہم اس کو کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن وہ اس کتاب میں مجھے نہیں دکھتی. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنا صحت کا ایک معیار رکھا ہوا ہے کہ اس درجے سے نیچے کی حدیث بیان نہیں کرنی. تو الحمدللہ اس چیز پہ کہ گردن کا مسا کیا جائے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ملتی. لیکن اب ان مسئلوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بنا کے بحث کرنا اور اس پہ لوگوں کے ساتھ الجھنا یہ درست نہیں ہے. دوسرے جو کر رہے ان کو کرنے دیں. آپ کا دل مانتا ہے، آپ کو حدیث سامنے آ گئی، ہمارے سامنے بات آ گئی، مان لیجئے. نہیں مانتا تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح مسئلہ میں اس پہ جم جاؤں. جانتے بوجھتے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ کہ جب ہم کسی ایک خاص سوچ یا ایک فقہ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنے کے لیے ایک بات جس کی دلیل بھی مل گئی پھر بھی نہیں ماننا چاہتے، یہ درست بات نہیں ہے. یعنی خطرناک بات کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو جائے، اس کے باوجود کسی خاص سوچ کے تحت اس پہ عمل نہ کرنا. اس کو صحابہ کرم تباہی سمجھتے تھے، اور اسی سلسلے کی جو بک اتباع سنت کے مسائل ہے اس میں اس موضوع پہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک حدیث کو جانتے بوجھتے اپنے عمل میں نہ لانا صحابہ کرام کی نظر میں کتنا بڑا عمل تھا. تو بہرحال جو موضوع تھا اس میں وہ اس حدیث سے واضح ہے. پھر اگلی بات ہے کہ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء وضوئی قال ثم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه رواه النسائي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا. اسے نسائی نے روایت کیا. دیکھیے اب یہ بھی چیز دیکھنے سے ہی سمجھ میں آئے گی. کانوں کے مسح کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ نے سر کا مسح کیا جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے، پھر شہادت کی دونوں انگلیاں، یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی، ان سے کانوں کے اندر، یعنی اس کے لیے دوبارہ بھی آپ ہاتھ گیلے کر سکتے ہیں اور جھٹک دیں کانوں کے اندر، یہ شہادت کی انگلی جو ہے کان کے اندر ڈالی جائے گی، اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے گا، یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ شہادت کی انگلی کو آپ یوں ڈالیں گے اس کے اندر، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو پیچھے سے رکھیں گے، یہ انگلی یوں آئے گی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ پیچھے سے آگے آئے گا، تو انگوٹھے سے کان کے پیچھے اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندر، دوبارہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، شہادت کی انگلی کان کے اندر، آپ چاہیں تو ساتھ ہی کر لیں جب جیسے عادت ہو جاتی ہے، اس کو کر کے اگر آپ یوں کر کے اور بعد میں انگوٹھے کو لے کے یوں کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بھی ہو جاتا ہے، انگوٹھی یہ کان میں اور یہ پیچھے، اور آپ دیکھیے یوں کر کے اور یہ ساتھ کر لیں، تو بہرحال یہ ایک مسنون عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ اگلی بات ہے، وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال رع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمہ مثل الظفر لم یصبہ الماء فقال ارجع فاحسن وضوءک۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا واپس جا کر اچھی طرح وضو کر کر۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ ایک ناخن کے برابر جگہ اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، یا اس کو آپ نے دوبارہ دہرانے کی بات کی، اسی لیے پھر جسم پہ کوئی بھی چیز لگی ہو، مثلاً پینٹ کر رہا ہے کوئی شخص، دین تو سبھی کے لیے نا، اب ایک پینٹر ہے اس کے ہاتھوں پہ پینٹ لگ چکا ہے، انگلی پہ لگ گیا، ہاتھ پہ لگ گیا، اب وہ وضو کرتا ہے تو پینٹ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے اس کے وہاں پانی پہنچنے میں، تو پھر اس کو ہٹانا چاہیے، پھر وضو کیا جائے گا۔ اسی سے پھر بات جو لے کے اور جو آگے بھی شاید الگ بات ہو سکتا آئے گی، نیل پالش کا جو مسئلہ ہے، جو بہت ہی زیادہ ناقابل ہضم قسم کا مسئلہ ہے اکثر ان لوگوں کے لیے جن کو بہت عادت ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں چونکہ لفظ بھی ظفر کے آئے، اور ظفر عربی میں ناخن کو کہتے ہیں، نیلز کو کہتے ہیں، تو مفسرین اور محدثین اس حدیث کے ساتھ لیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا اور خاص طور پہ لفظ ناخن بھی استعمال ہوا، تو پھر آپ بتائیے کہ اگر کسی نے اپنے ناخنوں پہ خود ہی کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے تو وضو تو پانی وہاں نہیں پہنچے گا، تو پھر اس کو ہٹانا لازمی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، مثلا وضو کے صرف اعضاء کو دیکھ لیں جس میں منہ ہے، ہاتھ ہے اور پاؤں ہے، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سکن کے اوپر کسی بھی ایسی صورت میں لگاتے ہیں کہ جس کے بعد اگر پانی لگائیں تو پانی سکن کے اندر چلا جاتا ہے، مثلا آپ کی کوئی کریم ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے، آپ نے ہاتھوں پہ کوئی نرم رکھنے کے لیے کوئی ایسی سافٹ سی کریم لگائی ہوئی ہے، اب وہ کوٹنگ تو نہیں ہو جاتی نا، آپ کوٹنگ نہیں ہوتی بلکہ آپ اس کو فیل کریں تو جذب ہوتی ہے نا، مثلا کولڈ کریم ہی کیوں نہ لیں، حالانکہ اس میں بھی فیٹ ہوتی ہے، لیکن فیٹ سمرا چکنائی، چکنائی میں اور ایک لیئر بننے میں، پی لیول میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، آپ ہاتھوں کو بلکہ جب کوئی کولڈ کریم لگاتے ہیں تو ساتھ تھوڑا پانی بھی لگانا پڑتا ہے تاکہ اندر تک جذب ہو جائے، تو اس صورت میں کہ جب پانی جسم کے اوپر لگے، اسکن نرم ہو، کھال بھیگ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی یہی حکم لپسٹک کا ہے، آپ جب لپسٹک لگاتے ہیں تو کوئی آپ کے ہونٹوں کے اوپر بالکل ایک چھلکا سا نہیں بن جاتا کہ آپ اس کو پیل کریں اور وہ چھلکا اتر جائے، تو کوئی بات نہیں، فوراً نہیں بھی پہنچے گا تو تھوڑی دیر بعد جذب ہو کے کچھ نہ کچھ نرماہٹ تو آئے گی نا، لیکن نیل پالش جو آخری نیل پالش تھیں، اب تو مجھے نہیں پتہ کس قسم کی ہوتی ہیں، جو میں نے دیکھی ہوئی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک چھلکا بن جاتی ہے، اب جو چھلکے کو آپ اتاریں گے تو پھر اس کے نیچے پانی جائے گا نا، پھر اس میں کچھ ہمارے مین میڈ مسائل بھی ہیں کہ جی وضو کر کے لگائی تھی تو بس اب پھر جب تک لگی رہے گی تو لگی رہے گی، تو اس کا مسئلہ سمجھ لیں، دوبارہ وضو کیا آپ نے، اس کے بعد آپ نیل پالش لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، الا یہ کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو، وہ تو ویسے ہی منع ہے، چاہے اس کا آپ نماز سے کوئی تعلق لیں کہ نہ لیں، ٹھیک ہے، پھر اس وضو سے جس وضو کو آپ نے نیل پالش لگانے کے پہلے کیا تھا اس سے جتنی نمازیں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسی ہے جیسے آپ پاؤں کا مسا کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کو دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا تو پھر نیل پالش اتارنی پڑے گی، تو وہی بات ہے कि आपको ये नहीं कहते कि नेल पॉलिश ना लगाएं, ये कहते हैं कि बार बार लगाएं, दिन में 5 बार लगाएं, 5 बार उतारें, शौक की कुछ कीमत तो दें ना। हाँ, और कभी किसी को नेल पॉलिश लगा के पड़ता देखें तो हमारा अमल क्या होना चाहिए? पीछे पड़ जाएं उसके, फौरन गुमान करें कि देखें इसने पहले वुजू किया होगा, फिर नेल पॉलिश लगाई होगी, और अब जब ये जाएगा तो ये उतार के फिर नमाज पढ़ेगा। मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान के बारे में बदगुमान नहीं होता। हाँ, कोई खुद मसला पूछे, बात करे, देखें आप उसको किसी ऐसे अमल में, तो अच्छे तरीके से बात की जा सकती है, लेकिन मैं आपको कभी इसकी रिकमेंडेशन नहीं करूँगी कि सिर्फ यही उचटते उचटते मशहूर मारूफ मसले जो ये लोगों से शेयर करें, सारा कुछ छोड़ के तफसीर की क्लास का आप जाके लोगों का यही बता दें कि नेल पॉलिश से नमाज नहीं होती। उसके लिए लोगों को इल्म की महफिल में बिठाइए, शौक पैदा होगा। फिर ये नेल पॉलिश तो क्या है, लोग तो अपनी उंगलियाँ कटवा देते थे, ये तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। तो असल बात यह कि अल्लाह की कदर आ जाएगी, अल्लाह के नबी की बात की सुन्नत की अहमियत समझ आएगी, तो ये मसले कोई बहुत बड़े मसले फिर नहीं रहेंगे।